Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Waise to hamara ek tartib ke sath موضوعاتی یہ خطاب چل رہا ہے اور قرآن حکیم کے منتخب نصاب کو ہم ایک ایک درس یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. سورۃ العصر کا الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ درس مکمل کیا تھا اور ترتیب کے مطابق آج آیت البر یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پر بات ہونی تھی, لیکن آج ایک اس میں تبدیلی یہ لا رہے ہیں کہ ابھی جمعے کی نماز کے فوراً بعد الحمدللہ یہاں پر ایک نکاح مسنونہ کی تقریب ہے اور اسی حوالے سے پھر ذہن بنا نکاح کے موقع کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں اس کو کچھ اپنے سامنے یاد دہانی کے طور پر رکھ لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان سورۃ الاعراف میں یہ بیان ہوئی کہ اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی گردنوں میں پڑے ہوئے طوق اتار دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین, اور اس رحمت کا مظہر مختلف انداز میں ہمارے سامنے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ جس شے کی, جس نعمت کی ضرورت ہو انسان کو, وہ رحمت ہوتی ہے. اسی لیے بیٹی کو رحمت کہتے ہیں, کیونکہ ہر انسان خاص طور پر مرد بطور باپ نامکمل رہتا ہے جب تک بیٹی اس کو نہ ملے. یہ پورا موضوع ہے اس وقت, تو ظاہر ہے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. بتانے کا مقصد یہ کہ رحمت اسی لیے کہتے ہیں بیٹی کو, کیونکہ جو محبت ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ملتی ہے وہ دنیا کی کوئی رشتہ یہ محبت نہیں دے سکتا. ساری محبت ایک طرف اور بیٹی کی محبت ایک طرف, یہ رحمت اس لیے. تو میں سمجھا رہا تھا رحمت کے لفظ میں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کن معنوں میں ہیں کہ اس انسانیت کو جس مصیبتوں اور جن غلامانہ طوقوں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور انسانوں کو انسانوں کا غلام بنایا ہوا ہے, اور یہ شروع سے معاملہ چل رہا ہے, ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ چیلنج لے کر آیا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا, تو وہ بھی انسانوں کو ہی استعمال کرتا ہے نا. انسانوں میں سے ہی اس کے چیلے اور اس کے کہہ لیجئے شاگرد جو اس کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں, اور اس کے کام کو آسان کرنے کے لیے انسانوں کے اندر جو ہے وہ تخریب اور فساد پھیلاتے ہیں. تو کوئی باقاعدہ غلامی کے اندر جکڑا ہوا ہے, کوئی مانوی انداز میں جکڑا ہوا ہے, ذہنی غلامی, جسمانی غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہے ذہنی غلامی. جب ایک انسان نہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہو, نہ اپنے فیصلے کر رہا ہو, بلکہ اغیار کی سوچ کے مطابق, یا جن کا غلبہ ہے دنیا میں آج ان کی مروبیت میں وہ کوئی کام کر رہا ہے, اس سے کوئی پوچھے کیوں کر رہے ہو یہ, اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں, بھائی سب لوگ کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں. وہ آقا جنہوں نے اس پوری دنیا کا اس وقت ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کروں بس کر رہا ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ میں ناچ گانے کروں تو میں کر رہا ہوں, وہ چاہتے ہیں میں ڈھول بجاؤں تو بجا رہا ہوں, وہ چاہتے ہیں, معذرت کے ساتھ الفاظ میرے سخت ہوں شاید آج, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی بیٹی کو, بہن کو, بہو کو سجا کر سوار کر غیر مردوں کے سامنے لے آؤں, میں لے کے آ رہا ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, میری غیرت پہ کوئی پریشانی کسی بھی ہے ہی نہیں, کچھ نہیں ہے, سب کر رہے ہیں. معذرت معذرت انتہائی معذرت, لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے میں اس کو کہاں سے الفاظ لاؤں بیان کرنے کے لیے. میں دوسرے کی بہو بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، میری بہو بیٹیوں کو دوسرے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ وہ آقاؤں نے جو نظام بنایا ہے اس کے تحت یہ کرنا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا؟ یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں یہ گردنوں میں پڑے ہوئے توق ہوتے ہیں، یہ ایسے پھنسا ہوا آتا ہے آدمی، اچھے خاصے دیندار سمجھدار مسجدوں سے منسلک لوگ جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بےہودگی بے حیائی وہ تماشے جو چاروں طرف، کوئی پوچھے اللہ کے بندے یہ کیا کر، بھائی کیا کرے بھائی، یہ تو بچے ہیں بھائی، یہ معاشرہ ہے بھائی، یہ محلے والے ہیں. ایک جگہ اتفاق ہوا، اچھے خاصا دیندار آدمی اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ جی انشاءاللہ سادگی کے ساتھ ایک تقریب کر رہے ہیں. میں پہنچا تو وہاں گانے بج رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تیری سادگی ہے، یہ کیا تماشا ہے، گانے تم نے بجائے میں. بھائی وہ کیا کریں، وہ اصل میں بچے کے دوست آ گئے، انہوں نے ضد کی تو بس وہ جی لگا دیے ہیں. میں کیا، ارے تو بچے کے دوست اور تیرا بچہ اور تو جب جہنم کی آگ میں اوندھے منہ ڈالے جاؤ گے تب وہاں اللہ کو یہ بتاؤ گے کہ اللہ میں کیا کرتا، وہ دوست آ گئے تھے وہ انہوں نے، ارے کیا خرافات ہے، کیا پاگل پن ہے، یہ ہے غلامی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی غلامیوں کے طوقوں سے نجات دلانے آئے تھے انسان کو، تاکہ انسان اپنے مالک حقیقی کا غلام بنے اور سارے طوق رسم و رواج کے، غلط رسم و رواج کے اٹھا کے باہر پھینک دے. میرے نبی نے یہ دین دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ طریقہ بتایا ہے، تو اس طریقے کے تحت چلیں گے، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، اللہ ناراض نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا جن بڑے مقاصد کو دے کر، اس میں ایک مقصد کیا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت میں واضح طور پہ لکھا ہے، تاکہ وہ انسانوں کو ان طوقوں سے نجات دلا سکیں جو ان کے گلوں میں گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب آ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، نکاح کے موقع پر بالخصوص، چار آیتوں کا انتخاب فرمایا تھا. ہم خطبہ نکاح کے طور پر یہ آیات سنتے ہیں الحمدللہ، جہاں بھی نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب یہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی کے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بالعموم، بالعموم یہ ہر دفعہ نہیں لیکن بالعموم جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور سننے والوں کا تو کیا ہی کہنا. وہ ایک روایتی طور پر، ایک رسم کے طور پر وہ خطبہ پڑھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے اور ختم. کسی شخص کو لے جا کر ایک ہندو کی شادی دکھائیں اور ایک مسلمان کی شادی دکھائیں، پھر اس سے کہیں کہ ذرا بتاؤ بھائی اس میں فرق کیا ہے، کیا نکالے گا فرق، کیا نکالے گا؟ وہی ناچ گانے، وہی طوفان بدتمیزی، وہی مخلوط محفلیں. وہ وہاں بھی ہیں، وہ یہاں بھی ہیں، وہی ڈانڈیے اور وہ ڈانس کے جو بھی، وہ وہاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہ اسراف، تبذیر، بے جا خرچ، نمود و نمائش، شو آف کرنا، وہ وہاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنا تین وقت کا کھانا پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے لاکھوں روپے لے کر آتے ہیں شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے. سمجھ نہیں آتا، یہ فارمولا نہیں سمجھ آتا. اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، کیا بھوکے رہ رہے ہیں، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، کیسے؟ جن کے منہ سے رونا ختم نہیں ہوتا کہ پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا. جائز حق دینے کو تیار نہیں اپنے بھائی بہنوں کے، جو اس وجہ سے کہ جی کہاں سے دیں، جی ہمارا تو پورا نہیں ہو رہا. اور وہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو کہاں سے، کون سا وہ بٹوا کھولتے ہیں، کون سی تجوری کھولتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں، پتہ نہیں. لاکھوں روپے کے کھانے، لاکھوں روپے کے زیور، لاکھوں روپے کے ہال اور اس کی ارینجمنٹس اور نہ جانے کیا کچھ، حیرت ہوتی. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ہمیں سکھایا، اور یہ ایک وجہ بات عرض کر رہا تھا، ایک بات رہ گئی ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ مسلمان کی شادی ہے، باقی سب کچھ تو سارا کا سارا وہاں سے لے لیا. عموماً جو ہمارے معاشروں کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو کوئی دیکھنے والا دیکھے اور اس کو بتایا جائے کہ بھئی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، تو وہ حیران بھی ہوگا اور ہنسے گا بھی، بولے گا کیوں کیوں، صرف یہ ایک خطبہ پڑھ لینے سے کہ جس کا نہ ان کو مطلب پتا، نہ اس میں کیا بات کی گئی ہے ان کو پتا، نہ کسی نے ان کو بتایا، باقی سارے معاملات وہی کر رہے ہیں، وہ اپنے منتر پڑھ رہا ہے ان کا پنڈت، ان کے مولوی صاحب اپنا یہ آیتیں پڑھ کے چلے گئے، بس اس فرق کی وجہ سے یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بہرحال جی، ارادہ یہ ہے کہ ان چار آیات کو مختصراً آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ رکھوں. پہلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور دیکھو مرنا مت مگر حالت فرما برداری میں. تقوی کیوں اختیار کرو؟ کیونکہ تقوی ہی ایک مسلمان کی سب سے بڑی جائیداد ہے. ایک مسلمان کے سینے کا لگا ہوا سب سے بڑا تمغہ جو کل قیامت کے دن ہوگا وہ تقوی ہوگا. اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں کریم، اکرم، عزت والا، مرتبے والا کون ہے تم میں سے جو تقوی والا ہے؟ وہ پھٹے کپڑوں میں ہے، وہ بھوکے پیٹ ہے، وہ کوئی عام سا مزدور ہے، وہ چھابڑی فروش ہے، اس کا اپنا گھر ہے نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد بینک بیلنس ہے نہیں ہے، پورا قرآن پڑھ دیجئے، پوری حدیث کا ذخیرہ نکال دیجئے، ایک جگہ بھی لکھا ہوا دکھا دیجئے کہ اس بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت ملے گی. یہ ضرور مل جائے گا کہ ان ساری چیزوں کا حساب لے گا اللہ. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت. آج تم جن لوگوں کو دیکھ کر رش کر رہے ہو، ان کی جائیدادیں، ان کی دولت، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، یہ کل جب کھڑے ہوں گے لائنوں کے اندر حساب دے رہے ہوں گے تو آدمی کہے گا شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے محفوظ رکھا اس آزمائش سے اور غریب رکھا مجھے. مطلب میں غربت کی ترویج نہیں کر رہا، امیر ہونا کوئی خدا نہ خاصا گناہ نہیں ہے، امیر ہونا کوئی غلط کام نہیں ہے، بات سمجھیے، امیر ہونا غلط کام نہیں ہے، لیکن جتنے امیر ہیں، جتنے اللہ نے جن کو دیا ہے، تیار رہے اللہ کے حساب دینا ہے، یہ عرض کر رہا ہوں، حساب دینا ہے. اللہ کے ہاں عزت تقوی کی بنیاد پر، مرتبہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تقوی، تقوی، تقوی. اس موقع پر تقوی کیوں؟ دیکھیے جب نکاح کا موقع ہے، اور یہ کیا ہی پیارا لفظ ہے، اللہ اکبر، بہت پیارا. دو زندگیاں ایک ہوتی ہیں، اس کی اگر لفظی اس میں جائیں گے معنوں کے اندر تو بڑا پیارا اس کی وضاحت کچھ جگہوں پہ ملتی ہے. ایک جگہ یہ ملتی ہے عربی میں، نکاح کہتے ہیں اس عمل کو کہ جب آپ ایک خشک زمین کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ٹپکائیں تو وہ قطرہ جب زمین پر گرے گا تو وہ خشک زمین اس کو کیا کر لے گی، اپنے اندر جذب کر لے گی. یہ عمل، یہ پروسیس، اس کو کہا نکاح. تو مرد اور عورت کا اس طرح مل جانا کہ وہ ایک ہو گئے، اب ان کی خوشیاں ایک، ان کے غم ایک، ان کی زندگی کے مقاصد ایک. اللہ نے جو یہ دنیا بنائی، اس دنیا میں انسانوں کو جو اشرف المخلوقات بنایا، تو ان انسانوں کو زمین پر پھیلانے کے لیے جو اکائی بنائی اسے فیملی کہتے ہیں، خاندان کہتے ہیں. جس کا جو سمبل ہے، علامت ہے، وہ گھر ہے، گھر. اللہ نے انسان کو اس گھر کے ساتھ اس طرح وابستہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اگر الگ ہو گیا تو وہ نامکمل ہو جاتا ہے، وہ اس میں خلا آ جاتا ہے، وہ نہیں جی سکتا ایک انسانی زندگی اگر وہ اپنے گھر میں نہیں، گھر والوں میں نہیں. تو مرد کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر، یہ گویا ایک دوسرے کی ایسی ضرورت ہیں جو ایک دوسرے کی ذات کو مکمل کرتے ہیں. اور دنیا کا سب سے پہلا رشتہ یہی ہے، سب سے پہلا رشتہ یہیں سے آغاز ہوا نا، پوری انسانیت کا پہلا رشتہ یہی بنا. اور یہ یونٹ ہے، یہ اکائی ہے ایک گھر کو لے کر چلنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں اس رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی اہمیت اس انداز میں بتائیے کہ حیرانی ہوتی ہے. اور اسی لیے شیطان اپنا پورا زور لگا کر اس رشتے کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتا ہے، تاکہ یہ رشتہ اگر کمزور ہوگا تو خرافات پھیلیں گی، بے حیائیاں پھیلیں گی، معاشرے میں تباہیاں آئیں گی، اولادیں خراب ہوں گی، نسلیں خراب ہوں گی. میں آپ کو ایک تو قرآن کی آیت پہلے دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور کیا عجیب انداز میں فرما رہے ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر سے کہا جا رہا ہے، مرد سے، مرد کو مخاطب کیا ہے، وہ اس بات کو میک شور کرے گا، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، ہم لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ لباس ہماری زینت ہوتا ہے، ہماری حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم اس کے عیب چھپاتے ہیں۔ سادہ سی مثال دی جاتی ہے کہ اگر میرا یہاں سے دھاگا پھٹا ہوا ہے کوئی، تو میں ایسے کر کے آپ کو نہیں، مجھے اگر پتا ہے کہ میرا یہ بٹن نکلا ہوا ہے، دھاگا پھٹا ہوا ہے، تو میں کیا کروں گا، اس کو پیچھے کر لوں گا ایسے کر کے، تاکہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے کر کر کے تو نہیں دکھاؤں گا، دیکھو یہ میرے دھبا لگا ہے۔ جس طرح یہ لباس میرے عیب چھپا رہا ہے، میں بھی اس کے عیب چھپا رہا ہوں، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ بات، یہ میری حفاظت کر رہا ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میں اگر کسی جگہ سے گزروں جہاں پر کانٹے لگے ہوئے ہیں، جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو میں بے باکانہ ایسے نہیں گزروں، اپنے لباس کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنی قمیض کو، شلوار کو بچاتے ہوئے گزروں گا نا وہاں سے، یہ مجھے سردی گرمی سے حفاظت دے رہا ہے، میں اس کو بچا رہا ہوں۔ یہ بڑا عجیب رشتہ ہے لباس کے، اور لباس جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ورنہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے پھر؟ تو انسان کو انسان بنانے والی جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز لباس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ اور دو دفعہ قرآن کہتا ہے، دو دفعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم سکون پاؤ، سکون۔ ایک شوہر کو اس بات کا اطمینان ہو کہ ساری دنیا سے لڑ کر، ساری پریشانیوں کو جھیل کر، سارے چیلنجز سے نمٹ کر، جب میں گھر جاؤں گا اپنے گھر والی کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، تو مجھے سکون مل جائے گا۔ ایک عورت کو اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ اپنی زندگی کے سارے مسائل جھیل کر، اپنے کام کاج جو بھی اس کے ذمے ہیں وہ کرے گی، اپنے معاملات کو نپٹائے گی، اپنے جھگڑے نپٹائے گی، اپنے بچوں کے ساتھ لگے گی، جو کچھ اس کے ذمے کام ہے سارا کچھ کرنے کے بعد جب شوہر اس کے پاس آئے گا تو اس کو سکون مل جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں ہیں، اصل انتظار سکون۔ اور ذہن میں رکھیے، جسمانی سکون بھی اپنی جگہ بڑا اہم، اس میں تو شک نہیں ہے، بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ دونوں اس بات کو لازم و ملزوم کریں کہ ایک دوسرے کے جسمانی سکون کا سبب بنے۔ اسی کے ساتھ ملا لیجیے ذہنی سکون، وہ شیئرنگ ریلیف جس کو انسان ڈھونڈتا ہے، ایسا لائف پارٹنر جس سے کچھ بھی شیئر کیا جا سکے، جس سے کچھ بھی بتایا جا سکے، جس کے سامنے میں اپنا دل کھول کے رکھ دوں، جس کو میں کچھ بھی بتاؤں تو مجھے اعتماد ہو کہ یہ یہیں تک رہے گا۔ یہ خود نا اندر کی بات، دل کی بات۔ لہذا ایک عورت کی خوبیاں اللہ کے نبی نے گنوائی ہیں، تو اس میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جو کمزوری ہیں، جو عیب ہیں، جو بھی اس کے معاملات ہیں گھر کے، ان کے اوپر پردہ رکھتی ہے، چھپاتی ہے، اس کا اعلان نہیں کرتی پھرتی، اور شوہر کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ بہرحال یہ سکون کا ذریعہ ایک دوسرے کے لیے۔ اور اب آ جائیے اس کا جو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شیطان پانی پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اس کے شاگرد، اس کے چیلے آ کر اس کے سامنے اپنی کارگزاری بتاتے ہیں، ایک ایک آتا ہے اور بتاتا ہے، اب اللہ کے نبی نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ بھئی وہ آ کے کیا بتا رہے ہوں گے، ہم ازیوم کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، بھئی شیطان کا چیلا اپنے استاد کو آ کے بتائے گا کیا کیا بتا رہا ہوگا۔ مثلا وہ یہ بھی بتا رہا ہوگا، جی فلاں کو آج نماز پڑھنے سے روک دیا، فلاں سے آج یہ گالی منہ سے نکلوا دی، فلاں کے ساتھ جھگڑا کرا دیا، فلاں کو میں نے حرام کھانے پہ رکسا دیا، جو بھی وہ بتا رہا ہوگا، جتنے بڑے بڑے آپ آ جائیے۔ اور شیطان کہتا ہے اچھا کیا، اچھا کیا، ٹھیک کیا، اچھا کیا، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ پھر ایک شاگرد اس کا آتا ہے، سنیے گا، اور وہ کہتا ہے استاد آج ایک بڑا کام کر کے آیا ہوں۔ بھائی کیا کیا تو نے؟ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی۔ اب سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سن کر ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اس شاگرد کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو ہے میرا سچا جانشین، تو نے جو کام کیا ہے وہ ہے اصل کام۔ تب تصور میں تو لائیے، کوئی تو پیچھے وجہ ہے نا اس کا مطلب۔ ایک انسان جب اس میدان میں کمزور ہو، جب یہاں سے اپنے لیے اس کو کھونٹا نہ ملے، سہارا نہ ملے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بڑی آسانی سے شیطان کا شکار ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی سے پھر آپ دیکھیے کہ اس پورے دجل نے، اس ظالمانہ طاغوتی نظام نے ہمارے معاشرتی نظام کے اندر جو سب سے بدترین جو رکھنا ڈالا ہے وہ کیا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، شوہر اور بیوی کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے ایک دوسرے سے، وہ اپنی جو بھی جسمانی، روحانی، نفسیاتی، ذہنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری طرف جائیں گے. اور اس نکاح کے بندھن سے ہٹ کر دوسری طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ہی شیطان ہے پھر تو، حرام خوریاں ہیں پھر تو، پھر نہ جانے وہ زنا کے رستے ہیں جو کھلتے چلے جا رہے ہیں، آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے نکاح کو آسان کیا، بات یہاں سے نکلی تھی کہ نکاح یہ وہ رشتہ ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ. البتہ اللہ نے خاص تدبیر کے تحت الفاظوں میں رکھا اس کو، ٹھیک ہے، دو الفاظ بولنے سے قائم ہو جاتا ہے اور ایک لفظ بول دینے سے ختم ہو جاتا ہے. قبول ہے بول دیا، نکاح ہو گیا، اور منہ سے لفظ طلاق کا نکالا، ختم ہو گیا. الفاظوں کے اور ہے سب سے اہم ترین، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ الفاظوں میں رکھا ہوا ہے. لہذا بات کو سمجھیے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی موجودگی کا احساس، اس بات کا احساس کہ اللہ کو جواب دینا ہے. میں اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کروں گا، زیادتی کروں گا، ایک عورت اس بات کو سوچے کہ میں اگر زیادتی کروں گی، ایک مرد اس بات کو سوچے میں اگر زیادتی کروں گا، اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گا، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، موجود ہے. لہذا ان چاروں آیتوں میں بار بار تقوی 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 جو ہے کہ جس کو بار بار دہرایا گیا. تو پہلی آیت بھی ایک، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسے کہ تقوی کا حق ہے. اور سمجھانے کے لیے کہ تقوی کا حق کیا ہے، اللہ کا ڈر اس کا حق کیا ہے، فرمایا لا تموتن، مرنا مت، الا وانتم مسلمون، مگر فرما برداری میں. بڑی عجیب بات ہے، مرنا نہیں مگر فرما برداری میں. تو کون شخص ہے جو اپنی مرضی سے مرتا ہے؟ کوئی ہے بھائی جس کے ہاتھ میں اپنا سوئچ ہے ایسے دبائے گا؟ اور تو بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، ہر وقت فرما برداری میں رہو، نہ جانے کب موت آ جائے. اور ایک حدیث کے مطابق جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں کل اٹھائے جاؤ گے. اللہ نہ کرے کوئی برائی کرتے ہوئے، معصیت کرتے ہوئے، کوئی بے حیائی کرتے ہوئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے موت آ گئی، اگر اسی حال میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے گا کل قیامت کے دن، کیسی رسوائی ہوگی اپنوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو نیکی کرتے ہوئے مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، کیا سعادت کی موت ہوگی. اللہ کرے کہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے موت آ جائے، اللہ اکبر، یہ سعادت کی موت. لیکن کب ہوگا ایسا؟ جب ان چیزوں کو اہمیت دیں گے نا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پروبیبلٹی پڑھتے ہیں نا اسٹیٹس میں، پروبیبلٹی کیسے نکالتے ہیں؟ سادہ لفظ میں چانس کیا ہے کہ نیکی کرتے ہوئے موت آئے گی؟ بھائی جتنا نیکی میں وقت گزر رہا ہے اتنا ہی چانس ہے کہ نیکی کرتے ہوئے موت آئے گی. 24 گھنٹے میں سے اگر 8 گھنٹے تو فضولیات میں برباد ہو رہے ہیں، 8 گھنٹے سوتے میں جا رہے ہیں، باقی بھی ایسے ادھر جاتے، تو پھر اس بات کا چانس کیا ہے کہ نیکی کرتے ہوئے موت آئے گی؟ دیکھیں اپنا اپنا جائزہ ہم سب لیں. پھر یہ ہے کہ اگلی جو آیت ہے اس میں سورہ نساء کی آیت ہے، جہاں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے. اس موقع پر اس آیت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ برتری کمتری، فلاں قبیلہ، فلاں کاسٹ، فلاں برادری، یہ بہتر وہ کمتر، سب کی نفی. ایک آدم کی اولاد، سارے انسان بطور انسان برابر ہیں. اللہ کے نبی نے جڑیں کاٹ دی کسی بھی نسلی یا قبائلی یا عصبی بنیاد پر کسی برتری کمتری کوئی نہیں ہے. اللہ کے یہاں ایک ہی معیار ہے اور وہ تقویٰ ہے. آگے فرمایا وہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ نے ایک ترتیب بنائی اور کثرت کے ساتھ عورتوں اور مردوں کے ذریعے اس سارے نظام کو چلایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اور بھی کوئی ذریعہ ہو سکتا تھا، اللہ نے یہ ترتیب بنائی الحمدللہ. اس کائنات کو ایک خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آبیاری کا گویا یہ پوری ترتیب، یہ پورا نظام بنایا، مرد کو بنایا، اور مرد سے جو کام لینا ہے اس کے مطابق اس کو جسم دیا، اس کو طاقت دی، اس کو ذہانت دی، اس کو وہ ساری صلاحیت، عورت کو جس کام کے لیے بنایا, جو اس کی ذمہ لگایا, اس کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اسی حساب سے اس کو ذہانت دی, اس حساب سے اس کو عقل و فہم دیا, اس حساب سے اس کو طاقت دی. اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ گڑھے کھودے یا وہ مزدوری کرے یا وہ باہر جا کر لوگوں سے جنگیں کرے. لہذا اللہ نے اس کو جسمانی طور پر اس لحاظ سے بنایا. مرد کو یہ کام کرنے تھے, مرد کو حساب سے بنایا. یہ عین عدل ہے, اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے. کوئی بول جی اس کو طاقت دی اور اس کو نہ دی. اللہ نے جس کام اس کو ماں بننا ہے, اس کو ماں, اس کو اپنے شوہر کے سکون کا ذریعہ بننا ہے, پھر اس کو ماں بننا ہے, اس کو بہن بننا ہے, اس کو بیٹی بننا ہے. وہ آغوش ہے جہاں مرد پرورش پاتے ہیں, جہاں تربیت ہوتی ہے, وہاں نرمی چاہیے, وہاں شفقت چاہیے. اللہ نے اس کو اس حساب سے بنایا, اور اللہ تعالی نے اس کو وہ عقل دی جو اس کے کاموں میں معاون ہو. مرد کو وہ عقل دی جو اس کے کاموں میں معاون ہے. دونوں کا سافٹ ویئر الگ ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے جیسا بنانے کے چکر میں سارا نظام آؤٹ کر دیتے ہیں. ایک شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میری طرح سوچے. پاگلانہ سوچ ہے یہ, بے وقوفانہ سوچ ہے. ارے بھائی, یہی تو کیا ہے اس طاغوتی نظام نے, ان عورتوں کو مردوں کی طرح سوچنے پر مجبور کیا, تو یہ تباہیاں آ رہی ہیں نا, جو نظام سارا آؤٹ ہوا ہے. اور اس کا کانسیکوینس کیا ہے؟ ایک بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میری طرح سوچے, عورت کی طرح سوچے. اس نے تو اور بیڑا غرق کر دیا. معذرت کے ساتھ, مردوں میں زنانہ ورژنز آ رہے ہیں, عورتوں میں مردانہ ورژنز آ رہے ہیں. مردوں نے لہک لہک کر چلنا شروع کر دیا ہے, عورتوں نے سینہ تان کے چلنا شروع کر دیا ہے. سارا نظام تلپٹ ہو رہا ہے, آؤٹ ہو رہا ہے. پہلے بچہ ماں کی آغوش میں جا کر پناہ پاتا تھا, اس کو رحمت وہاں ملتی تھی, شفقت وہاں ملتی تھی, پیار وہاں ملتا تھا, معافی وہاں ملتی تھی. اب الٹا ہو گیا. اب ماں ہنٹر لے کر کھڑی ہوئی ہے گھروں کے اندر, اور باپ جو ہے اس کی گود میں جا کر بچے کو سکون اور شفقت اور پیار مل رہا ہے. الٹا کر دیا سارا نظام. سمجھے اس بات کو, یہ نظام الٹا, یہ شیطنیت ہے. تو ماں کو, کیونکہ عورت کو کیونکہ ماں بننا تھا, تو اس کو جذبات دیے. اگر عورت میں وہ جذبات نہ ہو جو اللہ نے اس کو دیے, تو کیسے ماں بنے گی, کیسے راتوں کو جاگے گی, کیسے پیدائش ہوگی بچوں کی؟ ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس حساب سے اس کو بنایا. تو ہم اس بات کو سمجھیں. ہم عورت کے دماغ میں گھس کو اپنے جیسا کریں, یا عورت مرد کے دماغ میں گھس کو اپنے, یہ بیوقوفانہ ہی بات ہے, اس کو نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث, پیاری پیاری احادیث, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, دیکھتے ہی نہیں ہیں. بہرحال پھر یہ ترتیب جب آگے بڑھتی ہے, اللہ پاک پھر فرما رہے ہیں, وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے, الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, وہ اللہ جس کے واسطے تم دیتے ہو, جس کا نام تم دیتے ہو, ڈرو اس سے. پھر وہی بات, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی, اللہ کی موجودگی کا احساس. کیوں ہم بات یہ سمجھ رہے تھے, تقوی کیوں؟ کیونکہ اس رشتے کو قائم کرنے کا معیار تقوی ہے. آپ کوئی کانسٹیبل کھڑا نہیں کر سکتے, کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا سکتے یہ دیکھنے کے لیے کہ شوہر اور بیوی میں سے کون سے حق پورے کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے پاس پہنچنا ہے, حساب دینا ہے, یہ واحد ذریعہ ہے. پھر یہیں ذرا اس کو بڑھا لیجئے کہ دو خاندان ملتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, دو فیملیز مل کر ایک فیملی بنتی ہیں, یہ سلبی رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں, جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے قرآن میں. اب ایک مرد جو ہے, اس کے جو ماں باپ تھے, اب اس کے گویا دو ہو گئے والدین, دو مائیں دو باپ ہو گئے اس کے. اب اس کے بیوی کے والدین بھی اس کے والدین ہیں, کیونکہ اس کی زندگی کا سب سے اہم ترین یہ لائف پارٹنر جو انہوں نے دیا, وہ ماں باپ, اب اس کے بھی ماں باپ ہیں. اسی طرح وہ عورت, وہ لڑکی, اس بات کو سمجھے, اب اس کے بھی ماں باپ, اور بلکہ جو اس کے لیے تو ایک درجہ اوپر ہے, اب اس کے شوہر کے ماں باپ اس کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں. اور میں اکثر سمجھا رہا ہوتا ہوں دولہا کو بھی کہ بھائی قدر کرو اپنے بیوی کے والدین کی, کہ انہوں نے اس بچی کو پال پوس کے اپنی زندگی لگا کر, اپنی راتیں لگا کر, اس کی تربیت کر کے, اس کو کیسے کیسی مصیبتوں سے, مصائب سے بچا کر, اس کی حفاظت کے لیے کیا کچھ انہوں نے پاپڑ بیلے, اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کچھ انہوں نے لگایا کھپایا اپنے آپ کو, اور پھر تمہارے حوالے کر دیا, تمہیں دے دیا, تم لے کر آ گئے. قدر کرو ان کی. اور لڑکی جو ہے اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ تمہیں جو شوہر ملا ہے, یہ چھاؤں تمہیں ملی ہے, یہ نعمت اللہ کی تمہیں ملی ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ پانچ فٹ کا, چھ فٹ کا آدمی جو اب تمہارا شوہر ہے, جو اب تمہیں اور تمہارے بچوں کو زندگی بھر جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا, تمہیں لے کے چلے گا, تمہاری ضروریات دیکھے گا, کہاں سے, آسمان سے ٹپکا ہے؟ قدر کرو اس کے ماں باپ کی, جنہوں نے اس کو پال پوس کے اس قابل کیا, بڑا کیا اور تمہارے حوالے کیا. ایک دوسرے کی بھی قدر کرو، ایک دوسرے کے گھر والوں کی بھی قدر کرو. اور یہ کب ہوگا؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے. کوئی زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھیں اس بات کو. اگلا لفظ ہے یہ والارحام، اور یہ رحمی رشتے، یہ رحمی رشتے، اور انہی رحمی رشتوں کی ایکسٹینشن ہے نا یہ چیز، جو سسرالی رشتے جن کو ہم کہتے ہیں. مزید اضافہ اس میں ہو گیا. یہ رشتہ داری نبھانا دین کے تقاضوں میں مشکل ترین تقاضا ہے، یہ آسان تقاضا نہیں ہے بھائی، سمجھیے گا بات کو، غلط مطلب نہ لیجئے گا. راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا آسان ہے، لیکن رشتہ داری نبھانا آسان نہیں. رشتہ دار جو دکھ دیتے ہیں، جو دل چیر دیتے ہیں، جن کے الفاظ غم دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ سمجھیے اس فلسفے کو. انسان کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے، خامیوں کے ساتھ ہے. اگر انسان مکمل ہو جائے تو نبی نہ بن جائے، سمجھیے اس بات کو. انسانی ذات میں اگر کوئی تکمیل کی کوئی صورت ہے تو وہ تو انبیاء تھے، وہ تو رسول تھے، جو اللہ نے خاص اتنے بڑے مقام کے لیے چنے تھے. ان کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں ہے، مکمل ہو نہیں سکتا. پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ پھر چیلنج کیا ہے؟ پھر پروجیکٹ کیا ہے جو ہمیں دیا گیا دنیا میں آ کر جینے کا؟ فرشتوں کے ساتھ ہی اگر رہنا تھا، بات کو سمجھے ہم؟ تو اب ہر انسان اپنی خامیوں کے ساتھ ہے نا، وہ خامیاں مختلف ہو سکتی ہیں، الگ الگ انداز میں ہو سکتی ہیں. اور کوئی بھی انسان جس طرح سے پالا گیا، جس ماحول میں رہا، جس جگہ پہ رہا، جو حالات اس نے فیس کیے، اس کے مطابق اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی خامی ڈیولپ ہوتی گئی. اور ہماری بدقسمتی اس میں اضافہ یہ کہ دین سے دوری، سنت سے دوری. ہم تو وہ عجیب قسم کی مخلوق ہیں، نہ تین میں نہ تیرہ میں، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، نہ مسلمان رہے نہ کافروں کی طرح جی سکے، عجیب کیفیت میں ہیں. اللہ ہم پر رحم فرمائے. نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور دنیا کا فلسفہ، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ہماری تو کیفیت یہ ہے نا. تو ہمارا تو مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے، عجیب پاگلپن کی کیفیت میں، عجیب اخلاقی زوال کی انتہا، مطلب پرستی کی انتہا. نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال اب جب انسان اپنی خامیوں کے ساتھ ہے، میں سادہ سی مثال دیتا ہوں نا، یہاں تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھا، بیٹا بیٹھا ہوا ہے میرا یہاں کہیں، اس کو پتا ہے کہ میرے ابا کی خامیاں کیا ہیں، اس کو پتا ہے. اس پوری تقریر کا آپ سب کے اوپر ایک اثر جو بھی ہو رہا ہوگا، وہ اثر اس بیٹے پر میرے نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ میرے ابا کتنے پانی میں ہیں، ان کی نمازوں کے کیا حال ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، گھر میں یہ کیسے رہتے ہیں، ان کے منہ سے یہاں تو بڑے پھول جھڑ رہے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں یہ، اس کو سب پتا ہے نا، اس کو سب پتا ہے. تو وہ تو سن رہا ہوگا اور ایسے ایسے کر رہا ہوگا. اچھا آپ سب سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، ابھی کیا زبردست بات ہو رہی ہے. یہ جو لاجک ہے کیا ہے؟ میری خامیاں کس کے سامنے آئیں گی؟ میرے اپنوں کے. میرے رشتہ دار جانتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا اچھا اور کتنا برا ہوں، میں دکھ درد میں کام آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں، میں ان کی جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں. میرے رشتے آپ تو نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں. اسی طرح سے ہم سب کو جو لوگ قریب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو ہر شخص کی خامیاں کس کے سامنے آتی ہیں؟ اپنوں کے سامنے. اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ خامیاں جاننے کے باوجود نبھانا، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی کو یہ تو نہیں ہے اور پوچھا اللہ کے نبی سے صحابی نے، تو اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی، جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اسے تھوڑی صلہ رحمی کہا گیا. صلہ رحمی تو ہے ہی ہے کہ ایک آدمی تمہارے ساتھ غلط کرے، برا کرے، اور تم اس کے ساتھ اچھا کرو، اللہ کی خاطر، جنت کی خاطر، آخرت کی خاطر. اسی کو صلہ رحمی کا نام دیا گیا. یہ ہے جو حجت قائم ہو رہی، یہ ہے جس کا اجر ہے نا بھائی، ورنہ اجر کس بات کا ہے؟ لہذا اپنوں کے ساتھ جڑے رہنا، جڑے رہنا ان جہاں ان کو ضرورت ہے. میں اپنی کیپیسٹی، اپنی صلاحیت کے مطابق ہوں. یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ دھوکہ دیں تو دھوکہ کھا لو، وہ اگر گھر میں فساد کریں تو فساد کروا لو، یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ان کے شر سے بچتے ہوئے میں اپنی ذات سے ان کے جہاں جہاں کام آ سکتا ہوں مجھے کام آنا ہے، یہ میری ذمہ داری، چاہے وہ میرا رشتہ دار برے سے برا کیوں نہ ہو. میں اپنی جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے میں اس کے جہاں کام آ سکتا ہوں وہاں میں کھڑا ہوں، یہ صلہ رحمی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا جنت میں جائے گا، جو قطع رحمی کرے گا، قطع رحمی تعلق کا قطع کرنا، ختم کرنا، وہ جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا. یہ تقریباً کلمہ کفریہ ہے اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں آج سے میرا بھائی نہیں ہے، فلاں آج سے میری بہن نہیں ہے، فلاں سے میں تعلق ختم کرتا ہوں. ارے اللہ نے تمہیں ایک تعلق دیا اور تم کون ہو تو اسے ختم کرنے والے؟ استغفر اللہ. یعنی تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے غلط بھائی دیا، غلط بہن دی، غلط باپ دیا، غلط بیٹا دیا. معاذ اللہ، یہ نہیں کر سکتا کوئی، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے. بہرحال جی، اب یہ تعلق نبھانا، رشتہ داری نبھانا، ان کے ساتھ رہنا، پھر میں عرض کر رہا ہوں ان کے شر سے بچنا ہمارا حق ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ شخص اگر کوئی، ٹھیک ہے سب کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی دھوکے باز ہے، کوئی غلط ہے، ٹھیک ہے اس کے شر سے بچیں گے، لیکن اس کے کام جب میں آ سکتا ہوں مجھے آنا ہے، اسی بات کو میں اللہ کے یہاں کل جا کر کلیم کروں گا اجر کے لیے، ورنہ اور بات کیا ہے. تو لہٰذا اس موقع پر یہ خاندان مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، لہٰذا رشتہ داری نبھاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، پھر وہی بات، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگران ہے، اللہ کے سامنے ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اب اس کے بعد جو آخری اس جگہ پر آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ احزاب کی دو آیات ہیں جو شروع میں بھی میں نے پڑھی تھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اگین وہی بات، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو، سادہ بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے حل کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ. ہمارے گھریلو مسائل کے اندر آپ غور کیجئے گا، 90% سے زیادہ مسائل کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ آپس میں بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے، غلط فہمیاں پھالنے کی وجہ سے. خاص طور پر یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، شروع میں میں نے پوری تمہید آپ کے سامنے رکھی. شیطان تو چاہتا یہی ہے ان کو توڑے، ان کو لڑوائے، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے بدزنی اور نہ جانے کیا کچھ غلط گمان، لہذا وہ روکتا ہے. بھائی بیوی سے کوئی شکایت ہے اس سے بات کرو نا، اس کے سامنے بات رکھو، تمیز سے بیٹھو. اچھا ہم لوگوں کا ایک عجیب مسئلہ ہے، ہم جس ریجن سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پر عجیب ہائپر ایموشنل قسم کا ایک پیراڈائم بنا ہوا ہے. ذرا سی کوئی بات ہوئی ہے آپ سے باہر ہو گئے، چیخنا چلانا شروع کر دیا، ایک سپر قسم کی کوئی جذباتی کیفیت آ گئی، او ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، کیا ہو، کیا مصیبت آ گئی، بیٹھ کر بات تو کرو، اپنا شکوا اپنی شکایت سامنے تمیز کے ساتھ اس کو سمجھاؤ تو، بتاؤ تو صحیح کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، آپ سے مجھے یہ شکایت ہے. سامنے والے کی بات بھی سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہی ہے، بیوی شوہر کی سنے، شوہر بیوی کی سنے، بیٹھ کر بات تو کرو. خامخواہ کے طنز، خامخواہ کی زمانے باتیں، صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں طنز کے اندر کرتے ہیں، بات غلط ہو جاتی ہے. تمیز کے ساتھ ایک بات کرنی تھی، اس کے اندر مذاق اڑانے والی انداز میں ڈال دیا، بات غلط ہو جاتی ہے. تو لہذا ایک اچھے ناصحانہ، ہمدردانہ، مخلصانہ انداز میں بیٹھ کر بات کرو. یہ بڑوں کا کام ہے پھر کہ وہ بیٹھ کر بات چیت کریں، دونوں طرف کے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو آپس میں بات چیت کریں، دوسرے کی سنیں، مسئلے حل ہو جائیں. اللہ فرما رہا ہے میں مسئلے حل کر دوں گا، تمیز سے بیٹھ کر بات تو کرو، اللہ گارنٹی دے رہا ہے. بتائیے آپ اور کیا چاہیے ہم کو، ہم بات نہیں کرتے، گمان پہ گمان، بدگمانی پہ بدگمانی، نتیجے پر نتیجے نکالتے چلے جاتے ہیں، ادھر کی سنتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے، کچھ سے کچھ بات کو بنا دیتے ہیں. لہٰذا یہ کہ آپس میں تصدیق کرو ایک دوسرے سے، بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے، مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی. اگلا بندہ بتائے گا نہیں بھائی میں نے تو نہیں کہی، میں نے تو اس طرح سے کہی تھی، بات ایسے سے ایسے. لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات چیت کا فیز رکھنا ضروری ہے. ہماری تو مصیبت ہی موبائل فون نے ایک اور عجیب ڈال دی ہے، اب تو میاں بیوی بھی آپس میں بات نہیں کرتے، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شوہر صاحب نے اپنا موبائل لیا ہوا، بیوی صاحب نے اپنا موبائل لیا ہوا ہے، بچے اپنا اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عجیب قیامت ہے، عجیب قیامت. بہرحال یہ کہ بات کرو آپس میں، اور ان باتوں کے اندر طنز نہ ہو، استہزاء نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو. سورہ حجرات پڑھتے چلے جائیے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اپنے بندوں کو. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، غلط القابات سے نہ پکارو، ایک دوسرے کے ناموں کو خراب نہ کرو، عیب نہ لگاؤ. عیب چھپانے کا حکم دیا ہے، ہم بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. غیبت نہ کرو، میاں بیوی میں کوئی بات ہی نہیں سوائے غیبت کے. طے کر لیں کہ غیبت نہیں کریں گے، آپ یقین کریں شوہر بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوں گے، بیٹھ کے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا بات کریں تو کیا کریں. بچوں کو خراب کیا ہوا ہے، سارے بچوں کو سب پتا ہے، دادا کتنا بڑا فسادی، نانی کتنی بڑی فسادن، پھپھو نے کیا کارنامے کیے، چچا نے کتنا بڑا برا. کیوں؟ کیونکہ وہ اماں لگے ہوئے ہوتے ہیں دونوں آپس میں، تمہارا بھائی یہ، تمہاری بہن یہ، تمہاری ماں یہ، تمہارا باپ یہ، تمہارا فلاں یہ، تمہارا. اور بچہ کان کھول کے سن رہا ہوتا ہے. اچھا پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں بڑوں کی عزت کرو. کیا خاک عزت کرے گا وہ؟
بچپن سے اس کے دماغ میں بھر رہے ہو کہ اس کے بڑے فسادی ہیں، جھوٹے ہیں، بدتمیز ہیں، فلاں ہیں فلاں، پھر کہتے ہو عزت کرو، ارے کیا پاگل پن ہے. بہرحال تو بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیٹھ کر تمیز سے بات کریں گے تو کیا ہوگا، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. اور شوہر اور بیوی جب ماں باپ بن جاتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دے دی ہے. اب یہ شوہر بیوی بعد میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان ان کے حوالے کیے ہیں اولاد کی صورت میں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، بہت بڑی ذمہ داری. تو بیٹھ کر تمیز سے بات کرو، ایک دوسرے کی بات سنو. اللہ فرما رہا ہے تمہارے مسئلے حل کر دوں گا تو میں معاف کر دوں گا. آخری بات، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، بس فقط وہ ہوگا جو کامیاب ہوگا. تمہاری کامیابی کے معیارات ہوں گے جو ہوں گے، تمہاری گاڑیاں، تمہارے گھر، تمہارے رتبے، تمہارے اسٹیٹس، تمہاری ڈگریاں، دنیا کے معاملات ہیں. 10 میں سے ایک پوائنٹ ہے کسب حلال. اللہ پوچھے گا حلال سے کمایا؟ ہاں جی. حلال سے کمانے کے لیے کیا کیا؟ جی یہ محنتیں کی، یہ انٹر کیا، یہ او لیولز کیا، یہ اے لیولز کیا، یہ گریجویشن کیا، یہ ڈگری کی، یہ فلاں کیا، یہ سرٹیفکیٹ کیا. اچھا جی ٹھیک ہے، پھر کیا کہ یہ حلال نوکری کی، یہ کمایا. ہاں بھائی ٹھیک ہو گیا، 10 میں سے ایک پوائنٹ مل گیا آپ کو. 10 میں سے ایک پوائنٹ کے لیے پوری زندگی لگا دی، باقی کے 9 نماز، روزہ، استطاعت تھی تو زکات اور حج، خوش اخلاقی، دوسروں کے حقوق، تمہارے زبان کا استعمال، کہاں ہے سب؟ دین کی دعوت، تمہارے اوپر ذمہ داری تھی بطور مسلمان، قرآن کے حقوق، کہاں ہیں وہ سب؟ جی وہ تو ٹائم ہی نہیں ملا. تو بھائی ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 10 سوال اگر ایگزام میں آئیں اور ایک سوال اچھی طرح کر کے آ جاؤ تو پاس نہیں ہونے کے. تو لہٰذا ساری کی ساری وہاں لگا کے اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. اللہ کے یہاں جو کامیاب ہے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اس موقع پہ 2 احادیث کے ٹکڑے بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح بن سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور ایک یہ کہ فمن رغیبان سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لہذا نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کے اندر خرافات ختم کر کے، خرچے کم سے کم کر کے، جلد سے جلد نکاح کیا جائے. نکاح کی عمر ہو جانے کے بعد نکاح نہیں کرتے ماں باپ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ جمع ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بچے غلط کام میں پڑیں گے، ماں باپ کے حصے میں گناہ آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کمرہ بنے گا، وہ گھر بنے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لگے رہو پھر اس کام کے اندر، پھر زنا کی راہیں کھلتی ہیں، بے حیائی کی راہیں کھلتی ہیں. نکاح آسان کرو. اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح فرمایا، خاتون جنت ہیں، شہزادی ہیں جنت کی، ہمیں سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے ہوا کیا ہوا. کوئی شو آف، کوئی نمود و نمائش جس نے ہم کو پاگل کیا ہوا ہے، باولا کیا. اور اس پر مزید ایک تو بات اسراف ہے کہ جہاں ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کیا جائے، ایک تبذیر ہے کہ جہاں ضرورت ہی نہیں اور وہاں خرچ کیا جائے. اور قرآن ان کو قرآن میں شیطان کا بھائی کہا گیا تبذیر کرنے والے کو. اور ہماری شادیاں دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے، پھر وہ رسم و رواج کے نام پہ جو تماشے ہوتے ہیں، بے حیائی، کھلی بے حیائی. اللہ کے یہاں حساب دینا ہے جا کے بھائی، ان ساری خرافات کا، ساری بےہودگیوں کا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، دین کے تقاضوں کے مطابق یہ سارے معاملات کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.